السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قو انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. اوصو انفسکم و اہلیکم بتقوى اللہ و ادبہم. کیسے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا پاؤ گے؟ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی تقوی کی وصیت کرو، تقوی پہ قائم کرو. وَأَدِّبْهُمْ، اور ان کو ادب و آداب سکھاؤ. آج کی ہماری مجلس میں ادب کی تعریف اور ادب کی اہمیت کو بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد بفضل اللہ ومنہ وکرم ہم آداب کا سلسلہ شروع کریں گے. ادب عربی زبان میں الادب، یہ ادب یادب ادبا، اور ادب یدب ادبا، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اور کتابیں جو اس لفظ کا معنی بیان کرتی ہیں، وہ معانی اور مفاہیم جو اس لفظ سے لیے جاتے ہیں، وہ یہ ہے: عقل مندی، دانش، اچھی روش، تہذیب، شائستگی، سلیقہ، تربیت، فہمائش. فہمائش کا مطلب کسی چیز کی صحیح فہم. مستحسن طور طریقے، وہ اخلاقی ملکہ جو انسان کو ہر ناشائستہ بات سے باز رکھے. وہ اخلاقی ملکہ جو کسی انسان کو حاصل ہو جائے کہ ہر کام میں احتیاط، دور اندیشی اختیار کرے، اور احتیاط اور دور اندیشی کے ساتھ ہی اس کام کو بجا لائے. عربی زبان میں ادب کے یہ معانی کتابیں بیان کرتی ہیں. اس لیے سب سے بڑا عقل مند وہی دنیا میں سمجھا جاتا ہے جس کے پاس آداب اور زندگی کے سلیقے اور تہذیب اور عادات اچھی ہوتی ہیں. ادب سکھانے والے کو مؤدب کہتے ہیں، اور اس کا معنی بھی جو کتابیں کرتی ہیں، مربی، تربیت کرنے والا، معلم اخلاق، اتالیق. ایک لفظ بولا جاتا ہے ادیب. ادیب جو ہے یہ بھی اعلی اخلاق کے حامل انسان کو کہا جاتا ہے، اور ایسے جانور کو بھی کہا جاتا ہے جو ستایا گیا ہو، سمجھایا گیا ہو. اور ادیب کا لفظ ایک دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، علم ادب کا ماہر، اس کو بھی ادیب کہا جاتا ہے. تو یہ تھے چند معنی لغوی اعتبار سے جو مختلف کتابیں اس لفظ کے استعمالات کو پیش کرتی ہیں۔ آئیے ادب کا اصطلاحی معنی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں استعمال ما يحمد قولا وفعلا، ہر اس قول اور فعل کو اختیار کر لینا جس سے انسان کی تعریف کی جائے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ خود ہی بیان کرتے ہیں الاخذ بمکارم الاخلاق، مکارم اخلاق، اخلاقی خوبصورت رویوں اور عادتوں کو اختیار کرنا، یہ ادب ہے۔ اور ایک تیسری جگہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں تعظیم من فوقک والرفق بمن دونک، بڑے کی عظمت کو پہچاننا اور چھوٹے کے ساتھ شفقت کے رویوں کو غالب کرنا، یہ ادب ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ادب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں استعمال الخلق الجمیل، خوبصورت اخلاق، یہ ادب کا خوبصورت نظریہ ہے۔ اور ایک دوسری جگہ امام ابن القیم فرماتے ہیں اجتماع خصال الخیر فی العبد، کسی بھی انسان میں بہت ساری اچھی خصلتوں کو جمع کر لینا، یہ اس انسان کا ادب ہے۔ جوالیقی بیان کرتے ہیں ترک السفہ، بیوقوفانہ حرکتیں چھوڑ دینا، وبذل المجہود، اور یہ غلط عادات چھوڑنے میں کوشش لگانا، وحسن اللقاء، اور ملاقات کے حسن کو پہچاننا، کسی سے ملنا کیسے چاہیے، یہ ادب ہے۔ امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معرفۃ ما یحترز به عن جمیع انواع الخطأ، غلطیوں سے بچنے کی معرفت حاصل کرنا کہ میں گناہوں سے، غلطیوں سے کیسے بچ سکتا ہوں، یہ معرفت کسی کو مل جائے تو اسی کا نام ہی ادب ہے۔ ابن عطا ادب کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں الوقوف مع المستحسنات، ہر اچھی خصلت کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اپنے آپ کو اس پہ قائم کر لینا، یہ ادب ہے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ادب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں معرفۃ النفس ورعوناتها، انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا اور اس کی رعونتوں کو پہچاننا، رعونت اس کی اعوجاج اور ٹیڑھ پن، وتجنب تلک الرعونات، اور ایسی ہی نفسانی بگاڑ سے بچنا، یہ ادب ہے۔ شیخ احمد رضا ادب کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں ملکۃ تعصم من قامت به عن كل ما يشينه. ادب ایک ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے انسان ہر اس چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے جو اس کے ایمان، اس کی عزت اور اس کی خوشیوں کو گدلا کر دیتا ہے. اور بعض نے ادب کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے، الاخذ بمکارم الاخلاق، اچھے اخلاق لے لینا، والتحلی من الفضائل، فضیلت والے امور سے اپنے آپ کو منور کر لینا، والتخلی من الرذائل، ذلت والے کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، والاجتماع بخصال الخیر، خوبصورت عادات کو اپنے اندر جمع کر لینا، والکمالی، اور ایسی عادات کو لے لینا جو انسان کو کمال کے درجے تک پہنچاتی ہے، والتجنب من السفه وما يشينه في المآل، بیوقوفانہ حرکتوں سے بھی بچنا اور ہر اس عادت اور حرکت سے باز رہنا جس سے اس کا ایمان بگڑے، عزت بگڑے اور خوشیاں افسردگی میں تبدیل ہو جائیں. تو یہ تھے 11 معانی لغوی اعتبار سے، اور اس طرح مؤدب اور ادیب کے بارے میں دو باتیں آپ نے لی. تو آئیے ایک مرتبہ جس کو پہلی تعریف یاد ہے وہ دہرائے اور باقی سب لوگ اس کو مکمل کریں، اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی تو ہم اس کی تکمیل کروائیں گے. تو پہلی تعریف ہم نے پیش کی تھی ادب کی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں. کیا تعریف ہے؟ استعمال ما يحمد قولا وفعلا، ہر اس قول اور فعل کو اختیار کر لینا جس سے انسان کی تعریف کی جائے. بیٹا یہ ساری چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ کو فائدہ اس وقت ہوگا جب ان چیزوں کو ازبر یاد کریں گے اور بر موقع ان کو استعمال کریں گے. دوسری تعریف، الاخذ بمکارم الاخلاق، اچھے اخلاق اختیار کر لینا، یہ ادب ہے. تو ساتھ ساتھ ان کو جمع بھی کرتے جائیے کہ آپ آخر میں آ کے ایک تعریف خود بھی سیٹ کر سکتے ہیں. پتہ چلا کہ قول اور فعل جس سے انسان کی تعریف ہو، اس میں ایک بات کا اضافہ ہو گیا، اچھے اخلاق، یہ بھی ادب ہے. اور تیسری تعریف ابن حجر عسقلانی کی، تعظیم من ہوا فوقک والرفق بمن دونک، بڑے کی عظمت کو پہچاننا اور چھوٹے کے ساتھ نرمی کو غالب کرنا، یہ ادب ہے. تو اخلاق کے بعد ایک تیسرا زاویہ بھی آ گیا، آپ کہہ سکتے ہیں اچھی گفتگو، اچھی گفتار، اچھا کردار، اچھے اخلاق، بڑے کی عظمت کو پہچاننا اور چھوٹے کے ساتھ نرمی کو غالب کرنا، یہ اخلاق ہے. امام ابن القیم کی تعریف، استعمال الخلق الجمیل، خوبصورت اخلاق استعمال کرنا، یہ ادب ہے. گویا کہ یہ تعریف ملتی جلتی ہے جو دوسری تعریف ابن حجر نے پیش کی. پانچویں تعریف آپ نے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی سنی، اجتماع خصال الخیر فی العبد، کسی بھی بندے میں بہت ساری خوبصورت خصلتیں اور عادات کا جمع ہو جانا یہ ادب ہے. گویا کہ پچھلی ساری گفتگو اس تعریف کی محتاج بن گئی، اچھی خصلت میں اچھی گفتار، اچھا کردار، اچھا اخلاق، بڑے کے ساتھ اس کی عظمت کو پہچان کے احترام کرنا، چھوٹے پہ نرمی کو غالب رکھنا، یہ ساری اچھی صفات ہیں. اسی کو ہی امام ابن القیم نے بیان کر دیا. چھٹی تعریف آپ نے سنی جوالیقی کی، ترک السفہی، بیوقوفانہ حرکتوں کو چھوڑ دینا، وبذل المجہودی، اور بیوقوفی کو چھوڑنے کی کوشش بجا لانا، وحسن اللقاء، یہ سمجھنا کہ کسی سے ملاقات کیسے کرتے ہیں، باپ سے ملاقات کیسے، مہمان سے ملاقات کیسے، رشتہ داروں سے کیسے، مختلف لوگوں سے ملاقات کرنے کا سلیقہ یہ ادب سکھاتا ہے. ساتویں تعریف آپ نے امام جرجانی کی لکھی، معرفت ما یحترز به عن جميع انواع الخطأ، تمام قسم کی غلطیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس بات کی معرفت حاصل ہو جانا یہ اصل میں ادب ہے. اور یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے معرفت؟ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ ادب و آداب کے ماہر لوگوں کے ساتھ گھلے ملیں گے نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا. آٹھویں تعریف، معرفت النفس ورعوناتها، غالباً آپ نے آٹھویں تعریف ابن عطا کی لکھی ہوگی، الوقوف مع المستحسنات، جہاں بھی کوئی اچھی چیز نظر آئے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس کا دست و بازو بن جانا، اس کو اختیار کر لینا، اس کے ساتھ قائم ہو جانا، یہ ادب ہے. نویں تعریف جو عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی عنہ کی، معرفت النفس ورعوناتها، نفس کو پہچاننا، اس وقت یہ کیا چاہ رہا ہے، برائی تو نہیں چاہ رہا کہ اچھائی چاہ رہا ہے، یہ تعریف کا بھوکا تو نہیں ہے، اس کے اندر حرص تو نہیں کو آگی، اس کے اوپر شہوت تو کو غالب نہیں آگی. نفس کی پہچان، ورعوناتها، یہ ساری رعونتیں ہیں جو نفس کو بگاڑنے والی ہوتی ہیں، وتجنب تلک الرعونات، اور ان رعونتوں کو، ان سارے بگاڑ سے اپنے نفس کو بچانا یہ ادب ہے. اور دسویں تعریف ہم نے احمد رضا کی پیش کی، ملکت تعصم من قامت به عن کل ما یشینه، ایسا ملکہ انسان حاصل کر لے جس کے ذریعے ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچا پائے جو اس کے دین، عزت اور خوشی کو گدلا کر دے. گیارہویں تعریف آپ نے لکھی، الاخذ بمکارم الاخلاق، اچھے اخلاق لے لینا، والتحلی من الفضائل، فضیلت والے کام اختیار کر لینا، والتخلی من الرذائل، ذلت والے کام چھوڑ دینا، والاجتماع بخصال الخیر والکمال، ہر خیر والی عادت اور کمال والی عادت اس کے ساتھ جمع ہو جانا، والتجنب من السفہ، وَمَا يُشِينُهُ فِي الْمَآلِ، اور ہر اس حرکت سے جو بیوقوفانہ حرکت شمار کی جائے اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور جو نتائج کے اعتبار سے ذلت کا باعث بنے اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ادب کہلاتا ہے۔ تو لغوی اعتبار سے بھی 11 معانی آپ نے لکھے، اور اصطلاحی اعتبار سے بھی 11 معانی، 22، اور 3 باتیں ہم نے اس پر اضافہ کیا۔ ایک تو مؤدب کسے کہتے ہیں، ادب سکھانے والا، مربی، معلم اخلاق، اور ایک لفظ کا ہم نے اضافہ اور بھی کیا، ادیب۔ ادیب کس کو کہتے ہیں؟ اعلی اخلاق کا حامل۔ اس لیے عربی زبان کا ایک مقولہ بھی لکھ لیجئے تاکہ آپ کی 25 باتیں مکمل ہو جائیں، ہوا ادب نظرائہ، وہ شخص اپنے ہم سروں میں سب سے زیادہ با ادب اور ماہر ادب ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے آداب زندگی، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے الآداب العام، یہ ہے آداب زندگی۔ تو یہ تھی ادب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ ہم اگلے نقطے کی طرف منتقل ہونا چاہ رہے ہیں، اس ادب کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، تأدبوا ثم تعلموا، ادب سیکھو علم حاصل کرنے سے پہلے۔ احنف ابن قیس بیان کیا کرتے تھے، الادب نور العقل، ادب تو عقل کی روشنی ہے، کما ان النار نور البصر، جس طرح آنکھ کی روشنی یہ آگ سے بھی زیادہ انسان کو روشنی عطا کرتی ہے۔ تو عقل کا نور یہ ادب ہے۔ اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الادب فی العمل علامۃ قبول العمل، کسی کام میں ادب کو اختیار کرنا یہ اس کام کی قبولیت کی علامت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کانت امی تجهز عمامتی، میری والدہ گرامی میری پگڑی تیار کر کے رکھتی، وانا صغیر، میں بہت چھوٹا تھا، قبل ذهابی لحلق العلم، علمی مجلس میں جانے سے پہلے میری والدہ میری پگڑی کو تیار کر کے رکھتی، فتقول، اور یہ کہہ کے مجھے بھجواتی، یا مالک، اے بیٹا مالک، خذ من شیخك الادب قبل العلم، بیٹا اپنے استاد سے علم سے پہلے ادب سیکھنا۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، ادب سکھانا یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور علم سکھانا یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ادب یہ ایک مستقل رویہ ہے جو انتہائی چھوٹی عمر سے ہی بچے سیکھ سکتے ہیں، اور علم یہ دانش سے متعلق ہے جب تک اس کی گرو نہیں ہوتی اور اس کا ذہن اس بات پہ تیار نہیں ہوتا سیکھنے کا، اس وقت تک کوئی علمی بات اس کو ہضم کروائی نہیں جا سکتی۔ حارس المحاسبی کہتے ہیں، حسن الادب زین للعالم وستر للجاہل، کسی کے پاس اچھا ادب ہو یہ علم والے کے لیے تو زینت بن جاتا ہے، اگر کوئی جاہل بھی ہو تو اس کی جہالت پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ سلف صالحین یہ نصیحت کیا کرتے تھے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لَأَن تَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْأَدَبِ، اگر تم ادب کا ایک باب سیکھو، احب الی، یہ مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے، من ان تتعلم سبعین بابا من ابواب العلم، کہ تم علم کے 70 باب سیکھو۔ بیٹا اگر تم ادب کا ایک باب سیکھ لو، یہ علمی 70 ابواب سیکھنے سے بھی مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ کہا کرتے تھے، کنا نأتی العالم، ہم جب کسی عالم کے پاس جاتے، فما نتعلم من ادبه احب الینا من علمه، ہم جو اپنے استاد سے ادب سیکھتے وہ اس علم سے ہمیں زیادہ پیارا لگتا جو اس استاد سے ہم علم سیکھا کرتے تھے۔ اسی لیے تو عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، عز الشریف ادبو، اگر کوئی شریف انسان عزت چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، با ادب بن جائے، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ ادب سکھا دے۔ اور اسی لیے عبداللہ ابن المبارک ایک دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں، طلبت الادب 30 سنہ، میں نے 30 سال صرف ادب سیکھا، وطلبت العلم 20 سنہ، اور علم میں نے 20 سال سیکھا، وَكَانُوا يَطْلُبُونَ الْأَدَبَ قَبْلَ الْعِلْمِ، اور سلف کا طریقہ یہ تھا، وہ علم سے پہلے آداب کو سیکھا کرتے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ استاد اور مربی ہیں جن کی زندگی کو، جن کی سوان حیات کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنی مہارتوں سے نوازا تھا، آپ زہد میں چلے جائیں، تقوی میں چلے جائیں، جہاد میں چلے جائیں، آداب میں چلے جائیں، علم میں چلے جائیں، اور حدیث میں چلے جائیں، ہر چیز میں آپ کو امام نظر آئیں گے، اور آپ یہ سن کے ورطۂ حیرت میں چلے جائیں گے کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہے کہ 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ میں نے 10 لاکھ حدیثوں کا ان کے ساتھ دور کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 10 لاکھ حدیثیں ان کو بھی یاد تھی۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی اس لیے فرمایا کرتے تھے، نحنو الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم، ہم بہت زیادہ علم سے زیادہ ادب کے محتاج ہیں۔ علم تو بہت لوگوں کے پاس ہے لیکن آداب زندگی سے محروم ہے، اسی لیے یہ علم آ جانے کے بعد بھی ان کے اندر چنگیزی پیدا کرتا ہے، ان کی شخصیت کو دنیا کے لیے راحت اور نمونہ نہیں بناتا۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی نے اس لیے یہ الفاظ کہہ دیے تھے، کاد الادب يكون ثلثي العلم. لگتا ہے کہ ادب تو تہائی علم ہے، اگر سارے علم کو جمع کیا جائے تو دو تہائی علم ہے اور ایک حصہ ادب کا ہے۔ اور سلف یہ کہا کرتے تھے، اس لیے جن لوگوں نے مستقبل کو روشن کرنا ہوتا ہے وہ اس مثال کو سامنے رکھا کرتے، من ادب ابنه صغیرا قرت به عینه کبیرا، جس نے بچپن میں اپنے بچے کو ادب سکھایا جب وہ بڑا ہو جائے گا تو یہی بچہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اور ابو زکریہ یحیی بن محمد العنبری کہا کرتے تھے، علم بلا ادب کنار بلا حطب، ادب کے بغیر جو علم ہوتا ہے یہ ایسی آگ ہے جو بغیر لکڑی کے انسان لگانا چاہتا ہے کیسے لگے گی۔ وَأَدَبُ بِلَا عِلْمٍ، اور علم کے بغیر جو ادب انسان سیکھتا ہے، كَجِسْمٍ بِلَا رُوحٍ، یہ ایک ایسا جسم ہے جس میں روح ہی نہیں ہے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ادب المرء عنوان سعادته، کسی شخص کا ادب اختیار کرنا یہ اس کی سعادت کی ایک نشانی ہے، یہ اس کی خوش بختی کا ٹائٹل ہے۔ وفلاحه، اور اس کی کامیابی کا یہ پرمٹ ہے۔ وقلت ادبه، اور جس شخص کے پاس ادب نہیں، عنوان شقاوته، یہ اس کی بدبختی کا ٹائٹل ہے۔ وبواری ہی، اور اس کی ہلاکت کا یہ پرمٹ ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی یہ کہا کرتے تھے، من تهاون بالادب عوقب بحرمان السنن، جو شخص ادب و آداب میں سست ہوتا ہے وہ سنتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی نہیں کر سکتا، یہ آداب ہیں جو انسان کو کھینچتے ہیں۔ وَمَن تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ، اور جو شخص سنتوں میں سست ہو جاتا ہے، عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ، جو سنتوں کو چھوڑتا ہے ایک نہ ایک دن فرائض کا بھی چور بن جاتا ہے۔ وَمَن تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ، اور جو فرائض میں سست ہو جاتا ہے، عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ، وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو رب تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہوا وہ اللہ کی جنت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ سب کو با ادب بنائے، اور ادب کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کا شعار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالد بن نزار بیان کرتے ہیں کہ میں نے مالک بن انس کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، تعلم الادب، ادب کو سیکھو، قبل ان تتعلم العلم، علم کو سیکھنے سے پہلے۔ حکما یہ لکھا کرتے تھے، لا ادب الا بعقل، عقل کے بغیر انسان کو ادب بھی نہیں آتا، ولا عقل الا بادب، اور کسی شخص کی عقل صحیح کام بھی نہیں کرتی جب تک اس کے پاس ادب نہ ہو۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کان الرجل اذا اراد ان یکتب الحدیث، جب بھی کوئی انسان حدیث لکھنا چاہتا، تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرین سنہ، حدیث لکھنے سے پہلے 20 سال تک ادب سیکھتا اور عبادت کرتا۔ اور خود سفیان ثوری ہی کہتے ہیں، کانوا لا یخرجون ابناءهم لطلب العلم حتی یتأدبوا ویتعبدوا 20 سنہ۔ پرانے لوگ تو اپنے بچوں کو علم کے لیے بھجواتے ہی نہیں تھے جب تک 20 سال تک ان کو ادب نہ سکھا دیتے اور عبادت میں پختہ نہ کر دیتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے، اطلب الادب، ادب سیکھا کرو، فَإِنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ، عقل کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے یہ ادب، دَلِيلٌ عَلَى الْمُرُوءَةِ، کسی کی مروت کی یہ خوبصورت دلیل بنتا ہے، مُونِسٌ فِي الْوَحْدَةِ، جب انسان اکیلا ہو تو ادب ہو تو یہ ادب اس کا دل لگاتا ہے، انس پیدا کرتا ہے، وصاحب فی الغربہ، جب انسان کسی کو نہ پہچانتا ہو تو یہ ادب اس کی پہچان پیدا کر دیتا ہے، ومال عند القلہ، اور یہ جب کوئی بھی مال نہ ہو تو ادب انسان کے پاس ہو تو یہ اس کا مال بن جاتا ہے۔ اسماعیل بن علیہ کہا کرتے تھے، کان یجتمع فی مجلس احمد رحمہ اللہ نحو 5000 او یزیدون، نحو 500 یکتبون والباقون يتعلمون منه حسن الادب والسمت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں 5000 لوگ شریک ہوتے، پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں 5000 لوگ، ان میں سے 500 لکھنے والے ہوتے اور باقی اچھا ادب اور خاموشی کو سیکھ رہے ہوتے۔ اب اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ اسی ریشو سے آپ بھی چیک کریں کہ ہم 60 سے 70 لوگ ہیں تو چلو 2-4 لکھ لیں باقی بس ادب ہی سیکھتے ہیں، یہ ان کے رویے پیش کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح اس بات کا ذوق شوق تھا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل آپ کے علم میں ہے کہ یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام مالک یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو ہیں امام ابو محمد، یہ ان سے بھی پڑھتے رہے ہیں۔ یہ ایسا ان کا آپس میں ایک رشتہ ہے، امام مالک خود فرماتے ہیں جب امام شافعی ان سے پڑھ رہے تھے کہ اتنا ادب تھا امام شافعی کے اندر، وہ کہتے تھے، یا بنیا، بیٹا، مجھے تیرے اندر عجیب سی روشنی نظر آتی ہے، فلا تطفئہ بالمعصیہ، گناہ سے بچے رہنا، کہیں یہ نور اپنا دور نہ کر بیٹھنا۔ اور حالت یہ تھی امام شافعی کی کہ وہ اپنی کتاب کا ورق چینج کرتے وقت بھی اس احتیاط سے کرتے، لِأَلَّا يَسْمَعْ وُقْعَهَا، کہ میں تیزی سے اگر ورق چینج کروں گا تو اس آواز سے امام مالک پریشان نہ ہو جائیں یا ان کی سوچ میں فرق نہ آ جائے۔ اور امام شافعی کہا کرتے تھے، میں نے کبھی بھی امام مالک کے سامنے بیٹھ کے پانی نہیں کبھی پیا، بلکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میں الگ ہو جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس لیے تو عمر بن عاص کہتے تھے کہ میں نے کبھی آنکھ بھر کے ان کو دیکھا نہیں تھا۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ تفصیل بیان کریں تو میں نہیں بیان کر سکوں گا، کیونکہ ادب اتنا تھا کہ میں نے کبھی آنکھ بھر کے دیکھا نہیں ہے ان کو۔ امام ابو عبداللہ البلخی بیان کرتے ہیں، ادب العلم اکثر من العلم، علم کا ادب علم سے زیادہ انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ اور عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی یہ بھی کہا کرتے تھے، لا ينبل الرجل بنوع من العلم، کوئی بھی انسان نبیل نہیں بن سکتا، یونیک نہیں بن سکتا کسی علم میں، ما لم يزين علمه بالادب، جب تک وہ اپنے علم کو ادب کے ساتھ مزین نہیں کرتا۔ عبد الملک بن مروان کہا کرتے تھے، علیکم بطلب الادب، تم ادب کو طلب کیا کرو، سیکھا کرو، فَإِنَّكُمْ إِنْ اِحْتَجْتُمْ إِلَيْهِ كَانَ لَكُمْ مَالًا، اگر تمہیں کسی ادب کی ضرورت پڑے گی تو یہ تمہارا مال بن جائے گا۔ وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُمْ عَنْهُ، اگر تمہیں ادب کی ضرورت نہ پڑی کسی مجلس میں، كَانَ لَكُمْ جَمَالًا، تو یہ آپ کا جمال تو ہوگا ہی ہوگا۔ اس لیے سری کہا کرتے تھے، الادب ترجمان العقل، یہ ادب تو انسانی عقل کا ٹرانسلیٹر ہے، جیسی عقل ہو ادب بھی تو ویسا ہی ہوگا۔ حکما یہ لکھا کرتے تھے، لا ظفر مع بغین، جو شخص بغاوت کرتا ہے وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ولا ثناء مع کبر، جو تکبر کرنے والا ہے وہ کبھی دنیا اور آخرت میں تعریف نہیں سن سکتا حقیقت پر مبنی۔ ولا شرف مع سوء ادب، اور جس کا ادب برا ہے اس کو کبھی بزرگی نہیں مل سکتی، کہ کسی قوم کے اندر اس کا ایک شرف و امتیاز ہو، جس کے پاس آداب نہیں کبھی قوم اس کو لیڈر نہیں مانتی۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی اسی لیے تو کہا کرتے تھے، من تأدب بأدب اللہ صار من اہل محبۃ اللہ، جو اللہ کے سکھائے ہوئے آداب کو سیکھ لیتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور صالحین کہا کرتے تھے، عقل بلا ادب، ایسی عقل دانش جس کے ساتھ ادب نہ ہو، کشجاع بلا سلاح، یہ ایسا بہادر ہے جس کے پاس اسلحہ ہی کوئی نہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، غریب وہ ہے من لا ادب له، جس کے پاس کوئی ادب نہیں ہے۔ ایک غریب اردو زبان میں ہے فقیر کے معنی میں، ایک غریب اجنبی کے معنی میں ہے، تو اجنبی دنیا میں وہ ہے جس کے پاس ادب نہیں۔ کیا مطلب؟ بے ادب ہمیشہ اجنبی رہتا ہے، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، ہر مجلس میں اس کو مطرود سمجھتے ہیں، انس نہیں پیدا ہوتا اس کے ساتھ۔ وہ اپنی زندگی میں خود بھی اپنے آپ کو اجنبی پاتا ہے، کیونکہ اپنی بے ادبی کی وجہ سے وہ کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ابو علی الدقاق کہا کرتے تھے، ترک الادب یوجب الطرد، جو ادب کو چھوڑتا ہے وہ اسے مطرود بنا دیتا ہے۔ مطرود کہتے ہیں جس پر پھٹکار پڑی ہو، دھتکارا ہوا، ہر مجلس میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی فلاں عادت سے مجلس خراب نہ ہو جائے۔ فمن اساء الادب، اور جس شخص کے اندر برے آداب ہوں، علی البساطی، جس کے پاس بیٹھنے کا ادب نہیں ہوتا، رد الی الباب، اس کو فوراً بیٹھے ہوئے کو اٹھا کے دروازے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ومن اساء الادب علی الباب، اور جو دروازے پہ کھڑے ہونے کے آداب نہیں جانتا، رد الی سیاست الدواب، اس کو جانوروں کی رکھوالی پہ بھجوا دیا جاتا ہے۔ بقراط سے کسی نے پوچھا، سقراط اور بقراط، کہ جس کے پاس ادب ہے اور جس کے پاس ادب نہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا تھا، کالفرق بین الحیوان الناطق والحیوان الذی لیس بناطق، ایک حیوان ناطق ہے، حیوان بولتا ہے، کچھ تو سمجھ آتی ہے نا، اس کو پیاس ہے، بھوک ہے، اور ایک بولتا ہی نہیں ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ سقراط اور بقراط جو انسان کو بھی حیوان ناطق ہی کہتے تھے، جو ان کی اپنی ایک اصطلاح ہے فلسفیانہ، اگرچہ فلسفے کا اسلام کے اندر کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ فلسفہ یہی وہ زہر قاتل ہے جس نے امت میں سب سے پہلے لوگوں کو ڈی ٹریک کیا تھا، خصوصاً جب فلسفے کی کتابوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اس غرض سے کہ یہ بھی سیکھنا چاہیے، وہ سیکھنے کی بجائے اس تیر کا شکار ہو گئے۔ الا من رحم ربی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے، جنہوں نے فلسفے کا رد بھی کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو کہتے ہیں، ادب ابنک فإنك مسؤول عن ولدك ماذا أدبته وماذا علمته، اپنے بچے کی تادیب کیجئے، ادب سکھائیے اور علم سکھائیے، کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك، اور بچے سے پوچھا جائے گا کہ اس نے آپ کی خدمت کتنی کی، آپ کے ساتھ نیکی کتنی کی، اور آپ کی اطاعت کتنی کی۔ حکماء اپنے تعلق والوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے، ایک جامع نصیحت جس میں بہت ساری چیزوں کو جمع کیا گیا، اور وہ نصیحت کیا ہے، لا ظفر مع بغی، بغاوت کرنے والا دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ولا صحة مع النهم، جو شخص اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، خواہ اس کا اپنا استدلال ہو کہ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، جسم کی بھی ایک ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ ولا ثناء مع كبر، تکبر کرنے والا کبھی تعریفی کلمات نہیں سن سکتا، ولا صداقة مع خب، جو دھوکے باز ہے اس کا کوئی دوست نہیں بن سکتا، ولا شرف مع سوء ادب، کوئی شخص بھی برے ادب کے ساتھ سرداری نہیں کر سکتا، ولا بر مع شح، بخیل کبھی نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ والاجتناب محرم مع حرص. جس شخص کے اندر حرص ہے وہ کبھی حرام چیز سے بچ نہیں سکتا. ولا محبت مع حزو. جو شخص مذاق کرنے والا ہے وہ کسی کی محبت کی قدر نہیں کر سکتا. لاپرواہ حزو, وہ کسی کی محبت کی قدر نہیں کر سکتا. ولا ولایت حکم مع عدم فقہ. جس شخص کے پاس سینس نہیں ہے وہ کسی بھی جگہ کا لیڈر یا والی نہیں بن سکتا, فیصلے اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے. ولا عذر مع اصرار. جو بار بار غلطیاں کرتا ہے اس کے عذر کو قبول نہیں کیا جاتا. ولا سلام قلب مع الغیبہ. جو بندہ غیبت کرنے والا ہے اس کا دل کبھی سلامت نہیں ہوتا. ولا راحت مع حسد. حاسد بندہ زندگی میں کبھی راحت اور سکون نہیں حاصل کرتا. ولا سؤدد مع انتقام. انتقام کی آگ جس کے سینے میں بھڑکتی ہو کبھی وہ لیڈر نہیں بن سکتا. ولا ریاست مع عزازۃ نفس. جو شخص اپنی ہی عزت سمجھتا ہے, لوگوں کی کوئی عزت نہیں سمجھتا, یہ کبھی بھی ریاست حاصل نہیں کر سکتا. وعجب, اپنے جیسا جو کسی کو نہیں سمجھتا. ولا صواب مع ترک المشاورة. جو بندہ مشورہ نہیں کرتا کبھی صحیح کام نہیں کر سکتا. ولا ثبات ملک مع تهاون وجهالة وزراء. کوئی بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی جب بادشاہ سست ہو اور اس کے وزیر جاہل ہوں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا, مروت ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان چھوٹا ہونے کے باوجود بھی خاندان میں بڑا نظر آتا ہے, یہ مروت کیا ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا, ادب بارع ولسان قاطع. ایسا ادب جو لوگوں کو خوش کر دے, ایسی زبان جو کٹی ہوئی ہو. کیا مطلب؟ کچھ بھی کوئی کہہ دے, خاموشی, سماحت, برداشت, فلیکسبلٹی, یہ انسان کے اندر مروت پیدا کرتی ہے اور ہمیشہ ہر میدان میں اسے کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. محمد بن علی الکتانی بیان کرتے ہیں, الورع ہوا ملازمة الادب وصيانة النفس. متقی انسان وہ ہوتا ہے جو ہر وقت با ادب رہتا ہے اور اپنے نفس کو ہر وقت جو ہے وہ بگاڑ سے بچاتا رہتا ہے. داؤد بن رشید کہتے ہیں, چار چیزیں کسی غلام کو بھی بادشاہی کے تخت پہ پہنچا دیتی ہیں. الادب, جس کے اندر ادب ہو. والصدق, جس کے اندر سچائی ہو. والفقہ, جس کے اندر سمجھ بوجھ اور فہم ہو, بصیرت ہو. والامانہ, جو امانت دار ہو. غلام بھی ہوگا تو ایک وقت آئے گا یہ بادشاہی کے تخت پہ بیٹھا نظر آئے گا. اور سب سے بڑا قصہ یوسف کی غلامی کا آپ کے سامنے ہے, کس طرح یہ بکتا بکتا تخت پہ بیٹھا. ادب بھی تھا, سچائی بھی تھی, اور فہم بھی تھی, اور امانت بھی تھی. خالد بن سعدان بیان کرتے ہیں, من حق الولد علی والدی. بچے کا والد پہ حق یہ ہے, ان یحسن ادبہ وتعلیمہ, کہ وہ اس کے آداب اور تعلیم کے خوبصورت رویوں کو پورا کرے۔ اور بوشنجی المالکی بیان کرتے ہیں، من اراد العلم والفقہ بغیر ادب، جو علم سیکھتا ہے اور فقہ پڑھنا چاہتا ہے بغیر ادب کے، فقد اقتحم ان یکذب علی اللہ ورسولہ، جس بندے کو علم اور فقہ کا شوق اور ادب نہ ہو تو یہ شخص بہت جلدی اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 3073، ثلاثة یؤتون اجرہم مرتین، تین ایسے لوگ ہیں جن کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ رجل من اہل الكتاب آمن بنبی، ایسا انسان جو اہل کتاب میں سے ہے، اپنے نبی کے ساتھ بھی اس کا ایمان تھا، وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ فَآمَنَ بِهِ، اور اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی ایمان لایا، وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ، اتباع بھی کی، ان کی تصدیق بھی کی، فَلَهُ أَجْرَان، اس کو دگنا اجر ملے گا، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ، ایسا غلام، أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرَان، اس کو بھی دگنا اجر ملے گا، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ، اور ایسا انسان جس کے پاس لونڈی ہے، فَغَزَّاهَا فَأَحْسَنَ غِزَاءَهَا، تو اس کو اچھی غذا دیتا ہے، ثُمَّ أَدَّبَهَا، پھر اس کو ادب سکھاتا ہے، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اچھا ادب سکھاتا ہے، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اس کو علم سکھاتا ہے اچھی طریقے سے، اس کو تعلیم دلاتا ہے اچھی تعلیم، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، پھر اسے آزاد کر دیتا ہے، وَتَزَوَّجَهَا، اور پھر اس سے شادی کر لیتا ہے، فَلَهُ أَجْرَان، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ اور ایک دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے 3446، اور ابن حبان کی ہے 4053، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس میں ان الفاظ کے ساتھ بھی حدیث موجود ہے، وَإِذَا آمَنَ الرَّجُلُ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِهِ، ایک شخص عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایمان لایا، پھر میرے ساتھ بھی ایمان لایا، فَلَهُ أَجْرَان، اس کے لیے دگنا اجر ہے، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ، اور غلام جب اپنے رب سے ڈر جائے، وَأَطَاعَ مَوَالِيهِ، اور اپنے مالکوں کی بھی اطاعت کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرَان، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 4534، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل شیء لیس من ذکر اللہ لہو ولعب الا ان یکون اربع، دنیا کے اندر اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، سوائے چار چیزوں کے، ان اللہ لا یستحی من الحق، رب تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. ملاعبۃ الرجل امرأته، کسی کا اپنے گھر والوں کو خوش کرنا، ملاعبت کرنا. وتأدیب الرجل فرسه، اور کسی انسان کا گھوڑے کو ادب سکھانا. ومشی الرجل بین الغرضین، اور کسی انسان کا اپنے زندگی کے معمولات میں اس انداز سے چلنا کہ باعث تعریف بن جائے. تعلیم الرجل السباحة، کوئی آدمی تیراکی کسی کو سکھاتا ہے، یہ بھی بہت ہی عمدگی کی بات ہے. اور صحیح الجامع کی دوسری روایت 5498 سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہو فی ثلاث، کھیل تین چیزیں ہی ہیں، تأدیب فرسک، گھوڑے کو ادب سکھانا، ورمیک بقوسک، اور تیر اندازی کرنا، وملاعبتک اہلک، اور اپنے گھر والوں کی دل جوئی کرنا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 4022 سلسلہ صحیحہ 1447، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علق السوط، کوڑے کو لٹکاؤ، حیث یراہ اہل البیت، جہاں گھر والے اسے دیکھ رہے ہوں، فإنه ادب لهم، یہ کوڑا ان کے لیے ادب ہے. تو یہ تھی فضیلت کے متعلق چند باتیں. ان تمام اقوال میں سے ذرا نظر دوڑائیے، چار اقوال کو کبھی نہ بھولیے گا. سب سے پہلا امام ابن القیم کا قول آپ نے لکھا، الادب فی العمل علامۃ قبول العمل. دوسرا قول عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی کا، من تهاون بالادب حرم من السنن، جو ادب میں سست ہوتا ہے وہ سنتوں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. تیسرا قول جو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، من تأدب بأدب اللہ صار من اہل محبت اللہ، جو آداب سیکھتا ہے وہ رب کا بھی محبوب بنتا ہے، چے جائے کہ وہ دنیا کا محبوب بنے. اور چوتھا قول جو ابھی آپ نے سنا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا، من لم يتأدب للوقت، جو شخص وقت کا ادب نہیں سیکھتا کہ اس وقت کیا کرنا ہے، فوقته مقت، تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے بد نصیبی بن جاتا ہے، اس کے لیے باعث مصیبت بن جاتا ہے. اور ابو علی الدقاق کا قول تو آپ نے ایک لکھا ہے، ایک دوسرا قول میں اضافہ کروا دوں، آپ نے لکھا ہے، ترک الادب یوجب الطرد، جو ادب چھوڑتا ہے لوگ اسے دھتکار دیتے ہیں. دوسرا قول ان کا یہ ہے، جو بہت خوبصورت قول ہے، اور یہ پانچواں قول آپ شامل کر لیجئے گا، العبد یصل بطاعۃ اللہ الی الجنہ، انسان جنت تک پہنچتا ہے اللہ کی اطاعت کے ذریعے. ویصل بأدبه فی طاعته الی اللہ، اور اللہ کی اطاعت تک پہنچتا ہے تو ادب کے ساتھ، ادب اسے اللہ کی اطاعت تک لے جاتا ہے، اور اللہ کی اطاعت اسے جنت تک لے جاتی ہے. رب تعالی سب کو با ادب بنائے. اور زندگی کے وہ خوبصورت ادب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے انسان رب کا محبوب بنتا ہے اور رب تعالیٰ کے مقربین کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں ان آداب کو شروع کریں گے۔ پچھلے کورس میں ہم نے 10 سے 11 آداب مکمل کیے تھے، انشاءاللہ اس کے بعد نئے آداب کا سلسلہ ہم کل سے شروع کریں گے۔ اللہ عز و جلال ایمان کی حالت میں اور صحت اور خوشی کی حالت میں سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔